انسان جو کچھ کرنے جا رہا ہو وہ کام ایسے ہونا چاہیے کہ وہ شخص یہ کہہ سکے کہ خدایا یہ تمہارے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ بولا کریں، اگر کہہ دیا تو زیادہ ثواب ملے گا، اگر نہیں کہا تو کوئی بات نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہو، جو کچھ بول رہا ہو، جو کھانا کھانا چاہے، جو معاملہ کرنا چاہے، یہ سب ایسے ہو کہ وہ بول پائے کہ خدایا اسے تمہارے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔
انسانی دنیا میں بہت کم لوگ فلسفے کی دنیا میں داخل ہو کر فلاسفر بن سکتے ہیں، ہر کوئی فلاسفر نہیں بن سکتا اگرچہ پڑھ بھی لے، اگر نہ پڑھے تو اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ فلسفہ ہے کیا، اور اگر پڑھ بھی لے صرف اصلاحات رٹ سکتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے فلسفہ اور صرف الفاظ اور اصلاحات رٹ لیے ہیں، ایسا شخص فلاسفر نہیں کہلاتا۔ تو پھر کون ہے فلاسفر؟ وہ ہے جو افکار کو سوچتا ہے۔ افکار کو رٹنا فلسفہ نہیں، افکار کو سوچنا سمجھنا فلسفہ ہے۔ فلسفہ تفلسط ہے، یعنی سوچنے کی توانائی۔ قم کے دینی مدرسے کے حوالے سے میں حاجی شیخ عبد الکریم سے پہلے کا دوران بیان نہیں کروں گا، اس کا الگ ایک طویل دورانیہ ہے۔ جب سے مرحوم حاجی شیخ عبد الکریم یزدی نے قم کے دینی حوزے کی بنیاد رکھی علامہ طباطبائی کے دور تک، ظاہری طور پر ایک فقہی حوزہ ہے، یعنی یہاں صرف و نحو، منطق اور عربی قواعد پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد رفقہ اور اصول، اور اس کے بعد فقہ اور اصول، کیونکہ اس حوزے کی بنیاد یہی ہے۔ خود حاجی شیخ عبد الکریم کا ارادہ بھی یہی تھا، اور ظاہری طور پر اگرچہ میرے پاس اس بات کی اسناد بھی ہیں لیکن میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ ایسی اسناد جو یہ واضح کرتی ہیں کہ ان کی فلسفے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور یہاں تک کہ راضی بھی نہیں تھے اس سے۔
آیت اللہ بروجردی کی جانب سے ایسی کچھ باتیں ہوئی تھیں مرحوم طباطبائی کے ساتھ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 150 سے 200 شاگردوں پر مشتمل اسفار کا درس وہ ختم کر دیں گے، کیونکہ اسے چلانا مشکل تھا، اور اسے تبدیل کر دیا جائے الہیات شفا کے درس میں۔ مرحوم طباطبائی نے ایسا کر بھی دیا، اور درس کا اجتماع بہت کم ہو گیا، کیونکہ کتاب بازار میں آسانی سے دستیاب نہ تھی۔ الہیات شفا کی کتاب شاید ایک یا دو ہی موجود تھیں قم میں۔ ہم مدرسہ حجتیہ سے جا کر لکھتے تھے، مدرسہ فیضیہ میں بھی ایک ہی کتاب تھی جسے چھپا دیا گیا۔
پہلے علم صرف فقہ و اصول کو کہتے تھے، تفسیر نہیں تھی، فلسفہ نہیں تھا، علم العرفان نہیں تھا۔ غور کیا آپ نے؟
اس حوالے سے بات کرنا تھوڑا غمناک ہے، ان دینداروں کے ساتھ جو فلسفے کے مخالف تھے۔ فلسفے کا ہمیشہ سے ان سے مسئلہ رہا ہے، یہ اسلام کے مقدس دین کے ساتھ منحصر نہیں، عیسائی دین میں بھی یہ مسئلہ رہا ہے، یہودی دین میں بھی۔ اب ہم ان وادیوں میں بھی داخل نہیں ہونا چاہیں گے، بہت طویل ہے اس کی داستان بھی۔
صرف فقہ اور اصول، تفسیر قرآن کا درس بھی بہت کم تھا۔ آخند خراسانی کے زمانے میں 1000 افراد ان کے اصول کے درس کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن انہی آخند خراسانی یا ان کے علاوہ کسی کا ایک درس تفسیر نہیں رہا۔
کئی بار ایسا ہوا کہ چند فلاسفرز نے وہاں جا کر فلسفے کا درس شروع کر دیا، یا درس علم العرفان، جیسے کہ مرحوم شاہ آبادی، امام خمینی کے استاد۔ خود امام خمینی نے کسی وقت درس اخلاق کے نام سے علم العرفان پڑھانے کا درس رکھا تھا، جسے بڑی مشکلات کا سامنا ہوا اور آخر کار بعض وجوہات کی بنا پر ختم کر دیا گیا۔ مرحوم مرزا مہدی آشتیانی کچھ عرصے کے لیے کم چلے گئے اور اسفار پڑھانے لگے، اور انہیں بھی مسائل کا سامنا ہوا اور ختم کر کے تہران واپس چلے آئے۔ ایک اور شخص تھا قم میں۔ یہ سب جتنے میں نے بتائے ہیں، یہ وہ تھے جن کا فلسفہ و عرفان سے سروکار تھا، یا فلاسفرز تھے، یا عارف، یا دونوں۔ مرحوم مرزا علی اکبر مدرسے یزدی، جو کہ ایک فلاسفر تھے اور عرفان سے بھی ان کا سروکار تھا، وہ بھی ایک عرصے تک قم میں پڑھاتے رہے، اور وہ بھی مشکلات سے خالی نہیں تھا۔ ان سب کو مشکلات کا سامنا تھا، یعنی ان کے پاس یہ ممکن نہیں تھا کہ کھلے عام اور آزادی کے ساتھ پڑھائیں، مشکلات کی زد میں آ جاتے تھے۔ ان مولوی حضرات اور علماء کی جانب سے جو صرف فقہ و اصول پڑھاتے تھے اور ان کے علاوہ کی اجازت کسی کو نہیں دیتے تھے۔
اس حوالے سے کبھی کبھار بہت مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے، میرے لیے وہ قابل قبول نہیں، میری نظر میں درست نہیں۔ وہ حوزہ علمیہ کم میں فلسفہ یا فلسفہ پڑھانے والے کو کسی پرتشدد رد عمل کا سامنا نہیں تھا۔ کبھی کبھار حوزے کے گرد و نواح میں افراطی یا تفریطی کر کے مقابلہ ہوا ہے، جیسا کہ امام خمینی نے بھی اپنی ایک تقریر میں بتایا تھا۔ یہ حوزے میں کچھ شاذ و نادر افراد تھے، حوزے کی رائے عامہ ایسی نہیں تھی۔ وہ بات جو اس حوالے سے بہت مشہور ہو گئی ہے وہ ہے مرحوم بروجردی اور مرحوم تبا تبائی والی بات، جو کہ اس بحث کی بنیاد بن گئی ہے۔ اس واقعے کی بھی اپنی ایک کہانی ہے، یعنی مرحوم آیت اللہ بروجردی تھے اور ان کے کندھوں پر حوزے کی سربراہی کا بوجھ، اور وہ بھی ان کی سربراہی کے آغاز میں مشہد کی جانب سے جو دباؤ ان پر ڈالا گیا، اس وجہ سے یہ سب ہوا۔
بعض علوم حقیقتاً کچھ ایسے ہیں، یعنی ابھی تک دینی مدارس کے لیے درست نہیں کہ وہ علوم پڑھائے جائیں، اور ظاہر ہے جب پیش کرنے کے لیے پہلے سے زمین فراہم نہ ہو، اسے پیش کرنا بھی کبھی کبھی صدمہ پہنچاتا ہے، اور شاید اس کے برے نتائج بھی نکلیں۔
ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسے کچھ لوگ تھے اور اب بھی موجود ہیں، کہتے ہیں فلسفی کتابیں نجس ہیں، اس حد تک تنگ نظر ہیں اور بند ذہن ہے ان کا۔
مجھے مرحوم منتظری نے بتایا تھا، مرحوم منتظری فلسفے میں خود بھی مشہور شخصیت کے مالک تھے اور فلسفے میں ماہر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بروجردی صاحب کے پاس گیا کہ کیا ہوا، کیوں ایسا ہوا وغیرہ، یعنی ان کو دلائل پیش کی کہ فلسفہ ویسا نہیں ہے اور ایسا ہے۔ مرحوم بروجردی اچانک غصے میں آ کر کہنے لگے، میں ان خطوں کا کیا کروں؟ فلسفے سے مخالفت والا مکتب فکر مکتب تفقیق تھا، جو کہ مشہد میں ہے، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ کم میں فلسفے کا باقاعدہ درس شروع ہو گیا ہے، مرحوم بروجردی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ چیز وجہ بن گئی کہ آیت اللہ بروجردی مرحوم تبا تبائی کا درس ختم کرنے کا بولیں۔ مرحوم تبا تبائی پہلے اس کی وجہ کی طرف متوجہ نہیں تھے اور ناراض ہو گئے تھے، بعد میں انہیں اندازہ ہوا تو درس کا عنوان بدل دیا تاکہ اس میں طالب علم نہ رہیں۔ فلسفہ میں ایک قسم کا فریب ہے، اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہے، اس کے بعض مطالب ایسے ہیں کہ شاید کوئی ٹھیک سے نہ سمجھ سکے، اس لیے ان کی وجہ سے انسان منحرف ہو سکتا ہے۔
فلسفے کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، سب نہیں بلکہ بعض فقہا اس کے دشمن تھے. سب نہیں, پھر سے دہرا رہا ہوں, سب نہیں, بعض فقہا, اور یہاں تک کہ عرفا بھی. عرفا کو تو فلسفے کی دشمنی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے بھی دشمنی کی. بعض جگہوں پر شیخ عطار سے ایک شعر سناؤں گا آپ کو. ایک بہت بڑے عارف رحمت اللہ علیہ عطار فرماتے ہیں,
خوف کفر ای جان بحق المعرفہ خوشترم آید زفاء فلسفہ.
کاف کفر, کیونکہ لفظ کفر کا پہلا حرف کاف ہے. کہتے ہیں مجھے یہ کاف زیادہ پسند ہے فلسفے کے فا سے. اب کیا کیا جائے, عطار یوں فرماتے ہیں,
چونکہ ان علم لزج چون رہ زند بیشتر بر مردم آگاہ زند.
اب کیا کیا جائے, آپ جانتے ہیں کتنے فلسفرز مارے گئے ہیں یا نہیں جانتے؟ نہیں, ہمیں کیا پتا. عظیم سہروری شیخ الاشراق 38 سال کی عمر میں حلب کے فقہ جو کہ شیعہ نہیں تھے, یہی حلب جس میں اب جنگ ہے شام میں, انہوں نے اسے پھانسی پر چڑھایا, مار دیا اسے اتنے ظلم کے ساتھ کہ میں وہ کیفیت نہیں بتاؤں گا, رونے لگ جائیں گے آپ. شیخ کو شہید کر دیا. نڈر ہو کر بولے, سہروردی شیخ شہید, مار ڈالا انہیں. ابن سینا کو دربدر کر دیا, ملا صدرہ کو جلا وطن کر دیا. ان کی غلطی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں فلسفہ کسے کہتے ہیں. فلسفہ فزکس نہیں, میتھس نہیں, عام اور مشہور سائنسز میں سے نہیں جن کے پاس درمیانی حد کی صلاحیت ہو. وہ یہ سائنسز سیکھ سکتے ہیں, لوگوں کی ایک کم تعداد فلسفے میں داخل ہو سکتے ہیں اور فلسفرز بن سکتے ہیں. فلسفہ رٹا لگا کر یاد ہونے والا علم نہیں. یعنی ہمیں پہلے فلسفے کا مطلب یہاں پر سمجھنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ سرے سے ختم ہو جائے.
مرحوم علامہ کی کتاب تمہید القواعد کو دسترخوان کے اندر چھپا دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے. یہ امام خمینی کے ساتھ یہ ہوا کہ جہاں پر ان کا گھر تھا اس گلی کی دیواروں پر امام کے خلاف گالی اور نازیبا الفاظ لکھتے تھے.
حیوان اپنی حیوانیت کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتا. ایک بلی صرف ایک بلی ہی ہے, ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرتی کہ بلی ہی باقی رہے, یا ایسا نہیں, وہ اگر فیصلہ نہ بھی کرے پھر بھی بلی ہی رہے گی. چوہا چوہا ہے, بلی بلی ہے, اور کوا کوا ہے. حیوان حیوان ہی رہے گا. حیوان رہنے کے لیے فیصلہ نہیں کرتا, لیکن انسان کو انسان رہنے کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ انسان باقی رہے, وہ انسان نہیں رہتا, ایک دو پیروں والا حیوان بن جاتا ہے. انسان اگر یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اسے انسانی عمل اپنانا ہوگا اور انسانی طور طریقے سے جینا ہوگا, ایک حیوان بن جاتا ہے. انسان یہ فیصلہ کیسے کرے کہ انسان باقی رہے؟ انسان رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عقل کے تقاضوں پر پورا اترنا. جو انسان اپنی عقلی توانائیوں کو استعمال نہیں کرے گا, اس کا حیوان سے کیا فرق؟ اگر غریزہ کے مطابق عمل کرنا چاہے, اس میں حیوان ہم سے آگے ہیں. وہ غرائز میں ہم سے ترقی یافتہ ہیں. وہ 30 کلومیٹر کے فاصلے سے سونگ سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ تہران یونیورسٹی میں پڑی ہوئی مشینری کو زلزلے کا پتہ چلے, کتوں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. ان کا غریزہ بہت طاقتور ہے. انسان کی انسانیت اس کے سوچنے اور تعقل پر قائم ہے. اگر انسان میں فکر کرنا ایکٹیو نہ ہو, حیوان ہے وہ. فلسفہ اسی کا نام ہے.
فلسفے کا درس انہیں پڑھانا چاہیے جن میں حقیقتاً یہ صلاحیت موجود ہے. یعنی چنے گئے افراد ہوں, بڑی دقت سے چنے گئے ہوں, لیکن اگر دروازہ کھلا ہو اور ہر کوئی اس درس میں شریک ہو, یہ صحیح نہیں.
انسانی دنیا میں بہت کم لوگ فلسفے کی دنیا میں داخل ہو کر فلسفرز بن سکتے ہیں. ہر کوئی فلسفر نہیں بن سکتا, اگرچہ پڑھ بھی لے. اگر نہ پڑھے تو اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ فلسفہ ہے کیا, اور اگر پڑھ بھی لے صرف اصلاحات رٹ سکتا ہے. جیسے کہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے فلسفہ اور صرف الفاظ اور اصلاحات رٹ لیے ہیں. ایسا شخص فلسفر نہیں کہلاتا. تو پھر کون ہے فلسفر؟ وہ ہے جو افکار کو سوچتا ہے, افکار کو رٹنا فلسفہ نہیں، افکار کو سوچنا سمجھنا فلسفہ ہے۔ فلسفہ تفلسط ہے، یعنی سوچنے کی توانائی، نہ کہ پڑھنا اور رٹا لگانا۔ ذہنی توانائی بھی یہ نہیں کہ خیالی دنیا میں رہنے لگو اور جو تمہارے ذہن میں آئے وہ درست ہو، بلکہ عقل اور منطق کے اصولوں کی حدود میں سوچنا، عمیق سوچنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے جو بھی ایسی باتیں کرتا ہے فلسفے کی دنیا سے ناواقف ہے۔ بہت سارے لوگ شاید ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ فلسفر کا کیا کام ہے، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلسفے نے کیا کیا ہے، کوئی عملی نتیجہ ہو جو دکھا سکے۔ مکینک مکینک کا کام کرتا ہے اور مزدور مزدوری کرتا ہے، ایک فقیہ فتویٰ دیتا ہے۔ فلسفر شاید ایسا کوئی کام نہ کرے جو آپ دکھا سکیں، لیکن اگر دنیا میں فلسفر نہ ہوتے مجھے نہیں پتا اس دنیا کا نام کیا ہوتا۔ دنیا ایک ہولناک ظاہر بینی میں دب جاتی۔ فلسفر ظاہر نہیں رہتے لیکن پوری تاریخ ان کی فکر کی بنا پر چلتی آ رہی ہے۔
تین اصول ہیں قرآن نے جن کی دعوت دی ہے ہمیں۔ ایک ہے جہاں بینی، دوسرا جہاں بانی، تیسرا ہے جہاں آرائی۔ ہمیں جہاں بین ہونا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا ہے، کوئی مبدا ہے، معاد ہے، کیا وہی نبوت، عصمت، ولایت، امامت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہان بینی کا پہلا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، دوسرا یہ کہ دنیا کے اسرار سے واقف ہو جائیں، تیسرا یہ کہ دنیا کے حقائق سے باخبر رہیں، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا کو خوبصورت بنائیں۔ پہلا یہ کہ خدا نے سمندروں کے نیچے سے زمین کی سطح تک پوری دنیا کے خام مواد کو پیدا کیا، دوسرا یہ کہ انسانوں کے لیے اسے مسخر کر دیا، تیسرا یہ کہ انسان کو الہی صلاحیت، عقل و فطرت جیسے تسخیری اوزار سے لیس کر دیا، چوتھا یہ کہ ان نعمات کے اس دسترخوان کو انسان کے لیے متعارف کیا، پانچواں یہ کہ پہلے دسترخوان بچھایا، پھر انسانوں کو دعوت دی، اور اگلا اصول یہ ہے کہ انسان سے اس دنیا کو سجانے کا کہا۔ شاید آیت غلط پڑی گئی ہے، الذی نہیں ہے آیت میں۔ آباد کریں، زمین کو آباد کرنا عمارتیں بنانے پر ختم نہیں ہوتا، باغ اور پارک بنانے میں خلاصہ نہیں ہوتا۔ زمین کو آباد کرنا یعنی امن و صلح برقرار رکھنا ہے، انصاف و عدالت اور بھائی چارہ ہے، اور یہ ہے کہ کوئی کسی مقام کو نابود نہ کرے اور کوئی کسی کا حق نہ کھائے۔
کیا ہم آیت اللہ جوادی عاملی کو فلسفر کہہ سکتے ہیں؟
جی ہاں، یقیناً ایسا کہہ سکتے ہیں۔ فیلسوف بھی اور کم سے کم عرفان نظری کے بارے میں ماہر، اور میری نظر میں سلوک اللہ والے بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقی بھی ہیں، اصول الفقہ والے بھی، اخلاق کے نظری اور عملی استاد بھی ہیں۔ حقیقتاً جوادی صاحب اس زمانے کے حسنات میں سے ہیں۔
آپ آیت اللہ جوادی کو فلسفر سمجھتے ہیں یا فقی یا مفسر؟
میں انہیں جامع الاطراف سمجھتا ہوں، جس کا صحیح نام علامہ ہے۔ میری نظر میں وہ علامہ ہے۔
جانب استاد، آپ کے شاگردوں میں وہ کون تھا جس نے طالب علم اور استاد کا گہرا معنوی رابطہ رکھا ہے آپ سے؟
مرحوم مطہری تھا، جو کہ حقیقی معنوں سے واقف تھا اور عامل بھی تھا۔ اس پر مرحوم مطہری تھا۔ کیا نام تھا اس کا بھول گیا، منتظری تھا۔ اور امام زنجانی، سید عزیز الدین حسینی زنجانی صاحب تھے اور فی الحال جوادی عاملی صاحب ہیں۔
یہ فلسفوں کے فقیہ اور فقیہوں کے فلسفر ہیں۔ فلسفے اور فقہ کی ترکیب یہ ممکن ہے، ہوا ہے ایسا۔ آپ کو لگتا ہے ملا صدرہ رفقہ سے ناواقف تھے؟ اپنے دور کے تمام فقہ سے زیادہ فقہ جانتے تھے۔ ملا صدرہ فقیہ تھے اور محدث بھی۔ جی ہاں تھے۔ ہمارے دور میں حضرت علامہ بزرگ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ میرے بزرگ استاد اور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، جن دونوں کی شاگردی کرنے پر ہمیں فخر ہے۔ رات کی خفیہ کلاسز پڑھی ان سے، خفیہ اور گھروں میں چھپ کر۔ کبھی کبھی ان کے گھر کی باری بھی آتی تھی۔ تب یہ بہت چھوٹے تھے، اب ماشاءاللہ سے ایک آیت اللہ ہیں۔ خفیہ طور پر وہ پر برکات کلاسز جن میں آیت اللہ جوادی تسلسل کے ساتھ آتے تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا، اور اب آیت اللہ جوادی عاملی فقیہ ہیں، اچھے فقیہ اور اچھے فلسفر بھی۔ جی ہاں یہ ممکن ہے، کوئی مخالفت نہیں ان دونوں علوم میں۔
ہم سے پہلے کچھ جلسات دائر ہوتے تھے مرحوم مطہری صاحب اور ظاہراً آیت اللہ سبحانی، آیت اللہ بہشتی وغیرہ ان جلسات میں شریک ہوتے تھے، اور شاید وہیں پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا اصول فلسفہ کی یہ کتاب لکھی جائے اور مرحوم مطہری اس پر حاشیہ لگائیں۔ وہ سب بعد میں پراگندہ ہو گئے اور ہر کوئی کسی جگہ چلا گیا، اور ہمارا دور ان جلسات کے بعد والا دور تھا۔ البتہ آیت اللہ جوادی عاملی اور علامہ حسن زادہ اور امینی، حسن زادہ اور امینی اور شیخ یحییٰ انصاری اور محمدی گیلانی صاحب، یہ چند افراد یا ایک دو اشخاص اور بھی تھے جو کچھ عرصے کے لیے آ کر واپس چلے جاتے تھے۔ مرحوم سائنی زنجانی بھی رات کے ان جلسات میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ ڈاکٹر دینانی صاحب بھی جب تک قم میں تھے آیا کرتے تھے، لیکن بعد میں تہران چلے گئے۔ ایک سال تک ادارہ اوقاف میں رہے اور پھر مشہد مرحوم آشتیانی کے پاس چلے گئے۔
فلسفہ جو مغرب میں ترقی کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر فلسفے کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے، آزاد ہے فلسفہ۔ عالم اسلام میں فلسفہ اسمگلنگ ہے، دینی مدارس میں۔ سعودی عرب میں غیر قانونی ہے، الازہر یونیورسٹی میں ممنوع ہے۔ ہزار سالوں سے وہاں کوئی فلسفی کتاب پڑھائی نہیں گئی۔ کسی بھی اسلامی ملک میں، سنی ممالک میں فلسفہ غیر قانونی ہے، دینی مدارس میں فلسفہ اسمگلنگ کی طرح ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں منظومہ پڑھتا تھا، اسے دوسری کتابوں کے نیچے چھپاتا تھا کہ فلسفہ مخالف طالب علموں کو نظر نہ آئے کہیں، اگر دیکھ لیتے تو میرے لیے مسئلہ بن جاتا۔ اسمگلنگ جیسا تھا۔ اور آپ پوچھتے ہیں کہ فلسفے نے کیا کیا؟ اسمگلنگ جیسی کیفیت کے باوجود ہمارے پاس ملا صدرہ موجود ہیں، حاج ملا ہادی سبزواری موجود ہیں۔ یہ پہلی بات، حالانکہ اتنا رائج نہیں تھا فلسفہ، لیکن ان کی ذاتی صلاحیتیں وجہ بنی۔ الوہیات میں نئی بات کرنے میں بھی فرق ہے۔ مغربی فلسفے میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ روز نئی بات کرتے ہیں، وٹگنسٹائن پیدا ہو جاتا ہے، برٹرنڈ رسل پیدا ہو جاتا ہے، ہیڈگر وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں مکمل آزادی ہے، اور دینی مدارس کی زد میں نہیں ہیں وہ، کلیساؤں میں جکڑے نہیں ہیں، آزادی ہے۔ اپنی یونیورسٹیوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیانت اور الوہیات کی زنجیروں میں بند نہیں ہیں وہ۔ آپ دیکھیں گے ایک ملحد فلسفر اٹھ جاتا ہے اور اس کے پیچھے وینا سرکل بن جاتا ہے، جو کہ پوری طرح تمام ادیان کے مخالف تھے۔ فلسفہ اسلامی الوہیات ہے، یعنی متعلیہ حکومت ہے، الہی فلسفہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روز نئی الوہیات پیش کی جائیں؟ کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے۔
Thank you.
انسان کو چاہیے کہ ایک طرف کرامت کا دائی رہے اس کے ساتھ جو کہ حق ہے، دوسری طرف آزادی کا دائی بھی ہو اس کے پاس، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنی مرضی کی بات کرے، کرامت تو خلافت کی وجہ سے ہے اور خلافت اسماء الہی کی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان کریم ہے اس لیے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، اور اگر خلیفۃ اللہ ہے تو اسے مسخلف انا یعنی خدا کی بات کرنی چاہیے۔
فلسفے کی تعریفوں میں سے ایک یہ ہے کہ فلسفہ تشبیہ اللہ ہے، یعنی انسان تعقل کے ذریعے ملکوت اور حق تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، قریب سے قریب تر، الہی قربت، تشبیہ اللہ۔ فقیہ کیا کرتا ہے؟ فقیہ کیا کرتا ہے؟ فرمانِ الٰہی بیان کر کے، اس کی اطاعت کر کے، جو کہ احکام خمسہ پر مشتمل ہے، یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، ان احکام خمسہ کے ذریعے خدا کی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی فقیہ کا کام ہے نا، احکام بتانے سے اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے نا۔ فلاسفر بھی تشبیہ اللہ، تشبیہ یعنی حق تعالیٰ کی قربت۔ فقیہ کہتا ہے ہر عبادت میں قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے، یہ باطن ہے نا۔ فلاسفر بھی باطن کی بات کر رہا ہوتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے ان دونوں میں۔ فقہ فلسفے کا مخالف نہیں، فلسفہ بھی فقہ کا مخالف نہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا، جس کی مثال ابن رشد ہے، علامہ طباطبائی ہیں اور دیگر افراد، اور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی۔
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ فقیہ دوسرے لوگوں سے ایک الگ شخص ہے اور وہ حکومت کر رہا ہے، یہ ہوئی پہلی بات۔ بعض فقہا بھی اس مسئلے کی زد میں آ جاتے ہیں، انہیں لگنے لگتا ہے کہ دوسروں سے الگ ہیں۔ اگر وہ یہ مرتبہ ملنے سے پہلے اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ میں لوگوں کا خادم ہوں، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی طرح، وہ نہ خود اس غلط فہمی کا شکار بن جاتا ہے نہ کوئی اور، اور بعض تو ہوتے ہی ہیں ایسے لوگوں کی، تو علی علیہ السلام سے بھی نہیں بنتی۔
میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی منفرد خصوصیات ہیں یہ، لیکن بعض وہ خصوصیات جو ان میں نمایاں ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام تر پوٹینشلز سے پورا استفادہ کیا ہے اور کوئی دروازہ اپنے لیے بند نہیں چھوڑا۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا، تمام امور کے صحیح جوڑ کے مالک ہیں وہ۔
بمباری کا دور تھا جس میں مدرسہ سعادت خطرناک تھا، اگر اس کے پاس بھی کوئی بم گراتے تو پورا مدرسہ سعادت ویران ہو جاتا، لہذا ہم مدرسہ آیت اللہ گل پائیگانی میں منتقل ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ گل پائیگانی مدرسے میں کلام اور فلسفہ وغیرہ قانونی تھا، لیکن پھر بھی ان حالات میں انہوں نے جانے نہ دیا۔ وہاں ہم تقریباً 5 سال تک رہے، ہم نے وہاں شرع فصوص پڑھی جو کہ علم العرفان کا ایک مکمل نسخہ ہے۔ جب انسان یہ تمام علوم حاصل کرے گا تب علوم پر آیت اللہ جوادی کے تسلط اور احاطے کو سمجھ سکتا ہے۔
جیسے کہ آیت اللہ عظمیٰ جوادی فقہ، تفسیر، عرفان اور برہان، فلسفے میں حقیقی طور پر ان تمام علوم میں کمال پر پہنچ گئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انقلاب کے 37 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے سائنسی علوم مغرب سے لیے جاتے ہیں، یہ ظلم ہے، پہلے تو ان اسٹوڈنٹس کے حق میں اور ان کے بعد ان بزرگوں کے حق میں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی صرف مرجع تقلید نہیں بلکہ مرجع تحقیق ہیں۔ ہمارے آج کے جوانوں کو مرجع تقلید کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے مرجع تحقیق کی ضرورت ہے، اس سوچ کو سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے اساتذہ عقل کی بات کرتے ہیں، برنامہ معرفت میں نقطہ یہی پر ہے، ہمارے ان علماء پر مغز تصنیفات اور آثار کی وجہ سے دنیا کے تمام علوم کے لیے تحقیق کے مرجع اور سورس بن سکتے ہیں۔ خدا کی قسم، دنیا کا کوئی بھی فلسفی مکتب اس قدر مکمل اور عظیم ظرفیت اور علمی سرمایوں کا حامل نہیں، حکمت ہماری ہے۔
جوادی صاحب کو اللہ اپنے حفظ میں رکھے، اللہ انہیں تندرست رکھے۔ یہ ان افراد میں سے تھے جنہیں ہم تب سے جانتے ہیں، اور وہ ان تمام افراد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، اور ہم جانتے تھے کہ پورے حوزہ علمیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائیں گے۔
ہوں۔